السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر مارٹن کروسز. اردو وی او اے کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو وی او اے .com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم پر کلک کرتے ہوئے براہ راست یہ نشریات سماعت فرمائیے. ہمارے یہ پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے نہ صرف اردو وی او اے .com یعنی اردو کی ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں، اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی یہ پروگرام موجود ہوتے ہیں. ہماری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ان پروگراموں کو سنیے اور ہمیں ان کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم جو کوشش آپ کے لیے کرتے ہیں وہ آپ ان کو کس حد تک اور کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو آئیے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے چلتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی کے بارے میں ہم باتیں کرتے آئے ہیں کافی دنوں سے، اور خاص طور پر ظاہر ہے کہ جو سرجیکل سٹرائکس کی بات ہوئی، اڑی حملے کی بات ہوئی، پٹھان کوٹ کی بات ہوئی، کیونکہ جب بھی پاکستان انڈیا کے بھارت کے درمیان کشیدگی کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کے اوپر ہمارے تجزیہ کار جن کا حوالہ دیتے ہیں. لیکن آج ہم خاص طور پر اس پروگرام کے اندر یہ کوشش کریں گے کہ اس کشیدہ صورتحال کو دور کرنے کے لیے اور دونوں ملکوں کے درمیان اس کشیدگی کی وجہ سے جو ایک ہیجانی صورتحال نظر آتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں کیا گیا. تو اس بات پہ ہم دوبارہ زور دیتے ہیں کہ آج ہم کشیدگی کو دور کرنے کے اقدامات اور توقعات اور امکانات پر بات کریں گے. افغانستان میں مالی اعانت کے لیے برسلز میں کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قندوز میں لڑائی جاری تھی. قندوز سے اگرچہ طالبان کو نکال دیا گیا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا اسی سال کچھ عرصہ پہلے قندوز پر قبضہ کیا تھا طالبان نے. ہم اپنے تجزیہ کاروں سے جانیں گے کہ اس شہر کی اہمیت کیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر بار بار حملہ ہوتا ہے اور طالبان اپنا اثر و رسوخ وہاں چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے روس اور امریکہ کے درمیان شام کے بارے میں جو بات چیت تھی اس کے معطل ہونے کے بارے میں، سیریا میں القاعدہ کی قیادت کے بارے میں بات کریں گے، اور ترکی میں جولائی کی ناکام بغاوت کے بعد صورتحال کس طرف جاری ہے کچھ اس کا بھی تجزیہ کریں گے ہمارے مبصر. اور امریکہ میں آج نائب صدارتی امیدوار دونوں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ان کے درمیان مباحثہ ہو رہا ہے، اسی طرح کا جیسے صدارتی مباحثہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدواروں کے درمیان دو ہفتے پہلے ہوا. تو اب ہم بات کریں گے آج تو اس پہ تجزیہ کریں گے کہ اس ڈبیٹ کی جو وائس پریزیڈنٹس یعنی نائب صدور صاحبان کے صدارتی امیدوار امیدواروں کے درمیان ہے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. تو آئیے اب ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدوں پر فائرنگ اور تعلقات میں کشیدگی سے. یہ سلسلہ کافی دنوں سے جاری ہے جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ تفصیل بھی اس کی بتائی، اور ہم اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹیں اور تبصرے تجزیے آپ کو سنواتے آ رہے ہیں. آج ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ دو جوہری حریف ملکوں کے درمیان جاری صورتحال اور کشیدگی کو کم کرنے کے اقدامات کیا ضروری ہیں، امکانات کیا ہیں، توقعات کیا ہو سکتی ہیں. دو پیش رفت تو آپ کو ہم بتا سکتے ہیں اس صورتحال کے بارے میں. پہلی تو یہ کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر نصر خان جنجوا نے ٹیلی فون پر بھارت کی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے رابطہ کیا ہے، اگرچہ اس بات چیت کی تفصیل تو نہیں بتائی گئی لیکن رابطہ ہوا. دوسرے، امریکہ کی طرف سے ان دونوں ملکوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ صورتحال کو معمول پر لانے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے معروف دفاعی اور سیاسی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک، اور بھارت سے بڑا ہی ممتاز نام ہے ڈاکٹر منیش کمار کا، اور یہاں امریکہ سے ہمارا ساتھ دیں گے محسن ظہیر صاحب جو نیو یارک میں ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں، ایک ہی سوال کروں گی میں پہلے ڈاکٹر منیش سے اور بریگیڈیئر عمران ملک سے کہ رابطہ مختصر صحیح، رابطے کی تفصیلات بھی معلوم نہ صحیح، لیکن پھر بھی موجودہ صورتحال کے درمیان کو دیکھتے ہوئے یہ ٹیلی فون بات چیت کتنی اہم ہے ڈاکٹر منیش؟
یہ بہت ہی ایک جو پچھلے کچھ سمے سے لگاتار جس طرح سے بیان آ رہے تھے ہندوستان کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے، اور اس بیچ یہ جو خبر آئی ہے یہ ایک جو اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس سے بہت آئس بریکنگ سچویشن جو ہے سامنے آیا ہے. حالانکہ پبلک میں نہیں بتایا گیا ہے کیا بات چیت ہوئی ہے، لیکن یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس دلی میں جو جانکار لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات شاید طے ہوئی ہے. اس مثال میں اس میں امریکہ کی طرف سے بھی کچھ بات چیت ہوئی ہے کہ اب ایسکیلیشن جو ہے اس پہ روک تھام کی جائے، بیانوں کے اوپر کنٹرول کیا جائے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ لگاتار بارڈر پہ فائرنگ ہو رہی ہے
جی.
لیکن آج دن بھر کوئی بیان نہیں آئے ہیں کسی بھی طرف سے
جی.
جس سے ایسا لگتا ہے کہ جو بات چیت ہوئی ہے اس کا ایک پہلا رزلٹ کے روپ میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک اچھی شروعات ہے, یہ اچھی بگننگ ہے, اور جب ایسے ماحول میں بھی اگر اس طرح کے اتنے امپورٹنٹ لوگ آپس میں فون پہ بات چیت کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماحول جو ہے یہ ایک بہتری کی طرف, ایک پوزیٹو سائن جو ہے اس سے نکلتا نظر آ رہا ہے.
یہی سوال بریگیڈیئر عمران سے. بریگیڈیئر ملک, یہ فرمائیے گا کہ یہ دونوں جوہری حریف ملک ہیں, بے انتہا کشیدگی ہے, جیسے ہم نے بات کی ملکوں کے اندر بھی اگر آپ میڈیا کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں تو ایک ہیجان کی سی کیفیت برپا ہوئی تھی. اس صورت میں بہت ضروری تھا کہ اس صورتحال کو کسی حد تک معمول پر لانے کی کوششیں کی جائیں. کیا امکانات دیکھتے ہیں اجیت ڈوول کی ملاقات اور جنجوا صاحب کے درمیان, یہ جو ٹیلی فون پر مختصر رابطہ ہوا ہے اگرچہ تفصیل نہیں معلوم؟
نوازش کو آپ نے پروگرام میں شامل کیا, لیکن میں تو اس کو دیکھا ہوا ایز این آئس بریکر. اگر آج ہمیں صرف بات کرنی ہے کہ اس معاملہ کو سلجھانا کیسے ہے تو اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے خیال میں اس کو ایز این آئس بریکر دیکھنا چاہیے, اور یہاں سے ہمیں شروعات کرنی چاہیے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان معاملات کو تھوڑا پیسفل بنایا جائے اور امن کی طرف ہم ان کو معاملات کو لے کر چلیں. اس کے لیے میرے خیال میں ضروری یہ ہے کہ جب یہ آغاز ہو ہی گیا ہے تو دونوں ممالک کو, خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اوپر زیادہ اس کا انحصار آتا ہے کہ وہ جتنی چارجڈ انوائرمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا پیسیفائی کریں. جو اوور آل انوائرمنٹ ہے ابھی, جیسے مطلب پیچھے کی میں تھوڑی بات کرتا ہوں کہ ایک بہت ہی میسیو سائیکولوجیکل وارفیئر انڈیا کی طرف سے آ رہی تھی پاکستان کی طرف تھرو انڈین میڈیا, اور جس کے جواب میں پاکستان میڈیا بھی اتنا ہی وسیع فرق تھا, اتنا ہی زور سے وہ بھی بول رہا تھا. تو اس سائیکولوجیکل وارفیئر فرام بوتھ سائڈز, وہ اس کو ذرا ابھی کم کرنا چاہیے, میرے خیال میں ختم کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اس کے بعد جو انڈیا کی کوئرسیو پالیسیز ہیں ٹوورڈز پاکستان, جو جس میں اکنامک بھی شامل ہے اور ڈپلومیٹک کوئرسن بھی شامل ہے اور ملٹری کوئرسن جس کو وہ سرجیکل اسٹرائکس کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہے, ان تمام کوئرسیو پالیسیز کو بھی ختم کرنا پڑے گا. جب یہ میڈیا کی وار ختم ہوتی ہے, سائبر وارفیئر ختم ہوتی ہے, یہ کوئرسیو پالیسیز رکتی ہیں, تو پھر ماحول ایک قائم ہوگا جہاں سے ہم آگے چل سکتے ہیں. وہی بات سے اگر ہم کشمیر کو مسئلہ جو ہے, جو بیسک ایشو ہے ہمارا دونوں ممالک کے درمیان, کہ اس کا ابھی حل ہونا چاہیے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یا ہم اس کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے, کچھ بھی ہم کر لیں تو کچھ عرصے کے لیے تو ہم پیسفل رہیں گے, مگر پھر بار بار یہی چیز دوبارہ ابھرتی رہے گی. میرے خیال میں ابھی یو این ریزولوشن تو انڈیا مانتا نہیں ہے, بائیلیٹرلزم جو ہم نے ٹرائی کیا 1972 آنورڈ وہ بھی ابھی تک بالکل ناکام رہی ہے. تو میرے خیال میں ان دونوں سے ہٹ کر ہمیں ایک تیسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے, اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کی سجیشن دے چکا ہوں کہ P5+1 کو ابھی ٹرائی کرنا چاہیے کہ وہ مل کر اس معاملے کو ریزالو کرنے میں انڈیا اور پاکستان دونوں کی مدد کریں. اور جس طرح سے انہوں نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو ریزالو کیا ہے, تو اس ایشو کو بھی یو این سے باہر رہتے ہوئے بھی ریزالو کیا جا سکتا ہے, مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں اس کے لیے ایگری کریں. پاکستان آئی ایم شیور ول ایگری, انڈیا کو تھوڑا اس باتیں منانا پڑے گا. اور میرے خیال میں اس وقت اس معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے ایک پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کو, اور پھر ایک آؤٹ آف دا باکس جو سولوشن ہے کشمیر کا وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے.
جی میں یہی اب پوچھنا چاہتی تھی ڈاکٹر منیش, آپ فرمائیے گا کہ اس ضمن میں ابھی یہ بھی پوچھیں گے کہ بھارت کو اس سلسلے میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا چاہیے, بھارت کو کشیدگی کم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ آپ نے بات کی کہ بیانات پر کنٹرول کرنے کی بات ہوئی ہے, اور وہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج سارا دن میں کوئی ایسا بیان نہیں آیا سامنے جو کہ کسی طرح سے دونوں طرف سے صورتحال کو زیادہ خراب کر سکے. اب مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ امن کی طرف بات جائے, صورتحال کچھ بہتر ہو جائے؟ گزشتہ دنوں میں, گزشتہ سال میں بڑے اچھے ماحول میں بھی دیکھا گیا دونوں ملکوں کے درمیان, تو کیا کرنے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کو؟ آپ بتائیے گا بھارت کیا کرے. ابھی عمران ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے.
دیکھیں ابھی جو ہے وہ جو لانگ اسٹینڈنگ انڈیا پاکستان کے جو پرابلمس ہیں اس کے اوپر ابھی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو سب سے امیڈیٹ کام جو کیا جا سکتا ہے ہندوستان کو کرنا چاہیے, और बाकायदा प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब को इसमें लीडरशिप दिखाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और इमीडिएटली दोनों साइड के डीजीएमओज हैं उनकी एक मीटिंग इमीडिएटली होनी चाहिए ताकि जो बॉर्डर के ऊपर जो कशीदगी जो फायरिंग हो रही है उस पर एकदम कंप्लीट फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। बिना उसके कोई एक कदम भी कुछ आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो ये पहली चीज जो है कि पहले जो दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डीजीएमओज हैं उनके बीच में एक कॉर्डियल इन्वायरमेंट में बकायदा अंडर प्रेशर वो लीडरशिप की तरफ से ये प्रेशर होना चाहिए कि आप लोग दोनों बैठ करके जब तक आप इस सारे सोल्यूशन लेकर के बाहर नहीं निकलते हो कमरे के अंदर से बाहर आप बाहर नहीं आओगे। जब तक आप इस तरह का लीडरशिप अगर जब तक आप नहीं आप दिखाओगे तब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनता जो है आपके बातों के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। दूसरी बात जो मीडिया के ऊपर है, हालांकि ये कहना बड़ा खराब लगता है, मैं खुद एक मीडिया मीडिया से मैं ताल्लुकात रखता हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारों को ये चाहिए कि अपने मीडिया के ऊपर जो है कुछ इस बात का ये बताए कि भाई आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आप किसी भी इतने बड़े देशों को इतने लोगों को आप वॉर में नहीं झोंक सकते हैं और इस तरह की बात आप नहीं कर सकते हैं। ये इररिस्पॉन्सिबल कवरिंग है किसी भी चीज को के बारे में आप लोगों तक जो आप जो पहुंचा रहे हैं जिस आज जिस एटीट्यूड से आप चीजों को बता रहे हैं ये गलत है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सिविल सोसाइटीज को इमीडिएटली आगे आना चाहिए। हिंदुस्तान में आप एक दो दिन के अंदर में देखिएगा कि सिविल सोसाइटीज जो है वो बाहर आएंगी, यहाँ पे कुछ इस तरह के कुछ छोटे छोटे स्तर पे मीटिंग्स भी हो रही है, दिल्ली में कुछ सर्कल्स जो है एक्टिवेट हुए हैं, इसी तरह से पाकिस्तान में भी उनको आना आगे आना पड़ेगा और सिविल सोसाइटी को ये आगे आना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि भाई आर्मी का काम लड़ना है, मीडिया का काम भड़काना नहीं है और सिविल सोसाइटी का काम अगर सरकारें गड़बड़ियां करती हैं तो उनको सही रास्ते पे लेकर के आना सिविल सोसाइटी का काम है। तो हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी जो अभी पिछले 15-20 दिन से बिल्कुल सोई मरी पड़ी हुई थी उसको भी अपने रोल को समझना पड़ेगा और उनको आगे आना पड़ेगा।
जी मैं अब यही सवाल करती हूँ ब्रिगेडियर इमरान से। ब्रिगेडियर साहब बहुत क्विक कमेंट करिएगा कि किस तरह से पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना डॉक्टर मुनीश कह रहे थे कि लीडरशिप को मजबूती से आगे बढ़कर ये करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि ये फायरिंग फौरी तौर पर बंद की जाए, मीडिया को पर ये कंट्रोल होना चाहिए कि वो जिम्मेदारी से काम करे और फिर सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। ये तीन पॉइंट्स उन्होंने बताए, पाकिस्तान को क्या करने की जरूरत है?
यदि नए नजीर तो पाकिस्तान को एक इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में एक इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक स्टेक और एक पॉलिटिकल स्टेक बनाकर आगे पेश करनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात रखता है तो उसको फिर एक्सेस मिलता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, उसको फिर एक्सेस मिलता है मिडिल ईस्ट के ऑयल और गैस रिजर्व्स में और सेंट्रल एशिया के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स में, और थ्रू पाकिस्तान वो चाइना के साथ भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ वो अपना ट्रेड बढ़ा सकता है जो कि बहुत ही शॉर्ट रूट होगा। तो एक तो ये सबसे बड़ी उनकी इकोनॉमिक स्टेक आ जाती है। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ तमाम अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेता है जिसमें कश्मीर सबसे आगे है तो फिर आप ये देखिए कि इंडिया की तमाम जो अभी कंपल्शन है कि वो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के साथ पैक्ड रहता है।
तो ब्रिगेडियर साहब इसके लिए पाकिस्तान को क्या करने की जरूरत है?
बात खत्म हो जाएगी
जी। पाकिस्तान को क्या करने की जरूरत है?
फ्री महसूस करेगा कि वो रीजनल एक्स्ट्रा रीजनल और इवन ग्लोबल लेवल के ऊपर भी कोई रोल प्ले कर सके, और अगर वो चाहता है कि अमेरिका रशिया चाइना यूके फ्रांस जर्मनी इन लोगों के साथ एक ही मेज पर बैठे तो उसको अपने आप को पाकिस्तान से छुड़वाना पड़ेगा। ये जो जकड़े गए हैं पाकिस्तान के साथ इससे अपने आप को छुड़वाना पड़ेगा और वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करे।
लेकिन पाकिस्तान को क्या करने की जरूरत है मलिक साहब, ये मुझे बताइएगा। ब्रिगेडियर साहब
श्रीलंका और
ब्रिगेडियर साहब
दबाकर सब्जू करके रखेगा तो वो हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है
जी। ब्रिगेडियर साहब
रियलिज्म आनी चाहिए
पाकिस्तान, नहीं ये भारत को आप इस वक्त छोड़िएगा मुझे ये जी पाकिस्तान किस क्या करे
वो मनाए पाकिस्तान के साथ इश्यूज को रिजॉल्व करें, कम से कम रिजॉल्व नहीं कर सकते तो उस तरफ कदम जरूर उठाएं और पाकिस्तान और इंडिया दोनों पे लाजिम है कि अपने अपने लोगों की भलाई के लिए वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसके अंदर ये मामला को हम रेजोल्यूशन की तरफ ले जाएं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, बजाय इससे कि हम वॉरफेयरिंग की तरफ जाएं।
अच्छा, अब हम बात करते हैं अमरीका के इसमें रोल की। मोहसिन जहीर साहब हमारे साथ हैं न्यूयॉर्क से। डॉक्टर मुनीश, आपका बेहद शुक्रिया। हमारी ये सेगमेंट जहां खत्म होती है, अमरीका के रोल की हम बात करने लगे हैं कि दोनों हमसाया एटमी कुवतों के दरमियान ताल्लुकात में तनाव इन दिनों इंतहाई सतह तक पहुंच चुका है, जिसमें कमी के लिए अमरीका समेत मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी ताकतें भारत और पाकिस्तान को बातचीत का रास्ता इख्तियार करने पर जोर दे रही हैं। वाशिंगटन में महकमा खारजा की तर्जमान एलिजाबेथ ट्रूडो ने कहा है कि अमरीका समझता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान राबते कशीदगी में कमी के लिए बहुत अहम है। तो मोहसिन जहीर साहब, आप ये फरमाइएगा कि इस वक्त जब दोनों जौहरी हमसाया मुल्कों के दरमियान कशीदगी अरूज पर है, अमरीका की तरफ से इस मशवरे पर किस हद तक अमल की तवक्को की जा सकती है? आपको भी हम ये बता रहे हैं कि आज हमने कोशिश ये की है कि हम दोनों के दरमियान जो झगड़े हैं उसके वजाहत तो ना करें, बल्कि ये कोशिश करें कि इसके हल की तरफ जाने की सूरत क्या है।
देखिए, अमेरिका की जानब से यकीनी तौर पर शुरू दिन से ये जो टेंशन है ये उड़ी के वाक्य से शुरू नहीं हुई बल्कि उससे पहले से जारी है, और अमेरिका को बिलवास्ता और बिला वास्ता पाकिस्तान और इंडिया की जानब से इस सूरत हाल में किसी न किसी तौर पर शामिल करने के सिलसिले में कोशिशें भी जारी रही। आपको याद है पिछले दो सालों के दरमियान जब बिलखसूस सितंबर में यूएन जनरल असेंबली के इजलास होते रहे तो पाकिस्तान की जानब से और इंडिया की जानब से मुख्तलिफ जो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी हैं उसके बाद हकाइकनामे और बयानबाजी की हद तक अमरीका को इस सूरत हाल से आगाह किया जाता रहा। जब उड़ी का वाकया पेश आया तो उसके बाद जो सूरत हाल एस्केलेट हुई तो उसके बाद आपको मालूम है कि जॉन कैरी ने अमरीकी भारतीय हम मनसब को और इसी तरह जो अमरीका की कौमी सलामती की मशीर है सूजन राइस, उन्होंने भारतीय अपने हम मनसब अजीत डोवल को कॉल किया और इसी तरह दोनों हुकाम के पाकिस्तान के साथ भी रबते हैं। तो अमरीका की जानब से अभी तक एक जो करदार सामने नजर आ रहा है वो ये है कि अमरीका दोनों ममालक पर अपना असर रसूख और अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए ये जोर डाल रहा है कि वो सूरतेहाल को मजीद बढ़ावा ना दें और इश्तेआल अंगेजी से दोनों मुल्क गुरेज करें, एक बात ये है। और दूसरा, अमेरिका का ये जो किरदार है इसके बारे में दो राय पाई जाती है। एक तो ये राय है कि अमेरिका का वो किरदार नहीं है कि जो दो जौहरी ताकतों के दरमियान बढ़ते हुए जो तनाव की सूरतेहाल में होना चाहिए, और दूसरी राय ये है कि अमेरिका अगर कोई किरदार अदा कर रहा है तो वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का किरदार अदा कर रहा है और उसका मकसद ये है कि मामलात को सामने ना लाते हुए दोनों फ्रीक एंड के साथ पसे पर्दा या ट्रैक टू सतह पर बातचीत करते हुए कोशिश की जाए कि इनको किसी आगे बड़ी सूरत हाल की तरफ जाने से रोका जा सके। लेकिन ये दोनों जो सूरत हाल है और जो दोनों सूरत हाल के तनाजर में अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो अभी तक हमें कोई खास पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही। दूसरा बेजत, मैं आपको एक और चीज छोटा सा कंपैरिजन देना चाहूंगा, वो ये है कि आपको याद है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आज से तकरीबन 15 साल पहले कारगिल के इशू पे इसी तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी और एक महदूद सतह की जो ये झड़पें या जिसको लड़ाई वो शुरू हो गई थी और उस वक्त भी वाशिंगटन में डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन थी और आज भी वाशिंगटन में डेमोक्रेट इंतजामिया है और उस वक्त आपको याद है कि सदर बिल क्लिंटन की लेवल पर जो है वो मुदाखलत की गई थी और एक बड़े पैमाने पर दोनों मुल्क जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आ गए थे उनको फिर डी एस्केलेट किया गया था एक बड़े तरीके के साथ। आज वो सूरत हाल जो है वो ऐसा अच्छा हमें नजर नहीं आ रही। मैं ये समझता हूँ कि दोनों जौहरी ताकते हैं और 2001 के बाद से लेकर अब तक इनकी ताकतों में मजीद इजाफा हुआ, दोनों की जो जो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तो ये जो बढ़ती हुई सूरत हाल है इस पे अमरीका का जो किरदार है इसको और मजीद मैं चाहता हम समझते हैं कि इसको और वाजे नजर आना चाहिए, मजीद असर रसूख को इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
اچھا، اب پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائعمل پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا ہے. اجلاس میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل سمیت انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی ہے. بیان میں یہ بھی کہا گیا، جہاں بہت ساری اور باتیں ہوئیں، کہ انسداد دہشت گردی کے بعض پہلوؤں پر پیش رفت اطمینان بخش نہیں رہی. اب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم جو کہ دفاعی اور سیاسی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم، پروگرام میں بہت خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. تو یہ مجھے فرمائیے گا کہ یہ جو بعض پہلوؤں پر کہا ہے کہ اطمینان بخش نہیں ہے پیش رفت، اس سلسلے میں کس طرح کے نقائص کو دور کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی سطحوں پر مشترکہ کوششیں ہونی چاہیے. آپ آئندہ کے لیے کیا لائے عمل دیکھتے ہیں؟ آج کے اس اجلاس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے کچھ بتائیے.
دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان جب کنسیو ہوا، ساری قومی قیادت نے مل کے اور افواج پاکستان کی قیادت نے، تو ان کے 20 پوائنٹس تھے. ان 20 پوائنٹس میں جو بگ پوائنٹس ہیں وہ مثلا یہ تھا کہ جو ضرب عزب ہے وہ زوردار طریقے سے چلے گا اور منطقی نتیجے تک جائے گا. پھر بلوچستان کے اندر ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو مضبوط کیا جائے گا تاکہ ملیٹنٹ سے فائٹ کیا جائے، اور پھر یہ تھا کہ کراچی کی سچویشن اکراس دی بورڈ یہ ایکشن لیے جائیں گے، لوگوں کا تعلق کسی پارٹی سے، کسی جماعت سے اور کسی بھی طبقہ فکر سے کیوں نہ ہو، ان کو ایون ہینڈیڈلی ساروں کو کنٹرول ہوگا. یہ 3 بڑے پوائنٹ تھے جن کے اوپر پروگریس بھی بہت اچھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہم پولیس کو مثلا اس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کی بات تھی، یہ صوبوں نے کرنی تھی. صوبوں نے کوشش کی ہے، لیکن یہ مسئلہ چونکہ ایک بہت ہی کرونک اور پرانا ہے اور پولیٹیسائز کر کے پولیس کی جو ایفیشنسی پہ بڑا افیکٹ کیا تھا، تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن ساتھ یہ کہا گیا کہ بہت سے مدارس جو ہیں ان کی چھان بین ہوگی اور دیکھا جائے گا. اس میں 182 مدارس تو سیل کر دیے گئے، تقریباً 1 ارب روپیہ ان کا فنڈز بھی کنٹرول میں لیا گیا. اسی طرح تقریباً 9 کروڑ یا 10 کروڑ سمیں وہ ویریفائی کی گئی اور بلکہ کچھ کینسل ساری کی گئی، اور یہ ساتھ بہت سے پوائنٹ ہیں. لیکن اچھا، پھر یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کو روکنے کے لیے، پھر پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے پیچھے جانے کے لیے، ابھی کچھ تو ٹینجیبل ریزلٹس اللہ کے کرم ہے. آپ نے دیکھا ضرب عزب میں کامیابی ہوئی، بلوچستان کی سچویشن بہت زمین آسمان کا فرق پڑا، کراچی کے اندر ٹوٹلی کمپلیکشن بدل چکی ہے، اور اوور آل اس کو بین الاقوامی سطح پہ مانا جاتا ہے کہ یہ تو نیشنل ایکشن پلان کی یہ کامیابیاں تو صاف ظاہر ہیں. یہ نہ ہوتی تو پاکستان آج بیٹر پوزیشن میں نہ ہوتا. لیکن ابھی بھی بہت سے، چونکہ ڈائیورس کنٹری ہے، 4 صوبے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، دونوں طرف بارڈرز ہیں، پورس ہے 2600 کلومیٹر کا افغانستان کی طرف، 335,000 مہاجرین ہیں جو واپس ابھی تک نہیں گئے، انہوں نے جانا ہے، اور پھر افغانستان کی سرزمین کے اوپر بیرونی مداخلت ہے، وہاں سے بارڈروں سے پاکستان کے اندر پراکسی جنگ لڑی جا رہی ہے، ابھی ایسٹرن بارڈر پہ ٹینشن ہے. تو ملک کے اندر انڈر دی سرکمسٹانسز بہت کام ہوا. لیکن پچھلی دفعہ بھی پرائم منسٹر نے کہا اور آج بھی کہا کہ ہمیں خوب سے خوب تر کی طرف جانا ہے، اور انٹیلیجنس کوآرڈینیشن بڑی ضروری ہے. ہم نے اور بہت کچھ کرنا ہے، مثلا فاٹا کی ریفارمز کے اوپر ابھی بہت کام ہو رہا ہے. ہم نے سینٹ کے اندر ریکمنڈیشن تیار کی ہیں، وہ بالکل ابھی میچور ہونے والی ہیں کہ فاٹا کے جو ایریا ہے، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ایریا، اس کو خیبر پختونخوا میں ضم کر کے، ان کی گورننس کو بہتر کر کے، ان کو عدالتوں کے کنٹرول کے نیچے لانے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ابھی آج کل ڈیلیبریشنز کمنٹس، چونکہ یہ 70 سالہ پرانی چیزیں ہیں، یہ اجلت میں نہیں کی جا سکتی. اسی طرح جوڈیشل ریفارمز میں ہے تاکہ لوگوں کو فوری طور کے اوپر، وہ لوگ جو ملیٹنسی میں انوالو ہیں، ان کو عبرت ناک سزا ملے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے فوری طور پہ یہ جو ایگزیکیوشن پہ موریٹوریم تھا اس کو ہٹا کے، تو ہم نے لوگوں کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کیا جو سزائے موت کے تھے، اور خصوصاً وہ لوگ جو ملیٹنسی میں. پھر ملٹری کورٹس کا اجرا ہوگا، جس کی وجہ سے بہت سے وہ لوگ جنہوں نے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے لیکن وٹنسز آگے آنے کو تیار نہیں، جج کو فیصلہ کرنے کو تیار نہیں، ایسے کیسز کو ملٹری کورٹس میں لا کے وہاں ان کو ڈیفنس کا بھی موقع ملا اور ججز بھی لگائے گئے اور ان کو وہ کنوکٹ بھی ہوئے اور ایگزیکیوٹ بھی ہوئے، اس سے ہی فرق پڑا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ پھر ایپکس کمیٹیز کی میٹنگز ہوتی رہی ہے ہر صوبے کے اندر، نہ صرف چیف منسٹر بلکہ ان صوبوں میں جو پلیسڈ آرمی کی کورز ہیں ان کے کور کمانڈرز پلس آئی جی پولیس پلس چیف سیکرٹری پلس ہوم سیکرٹری، یہ سارے مل کے بیٹھ کے تو مسائل کو حل کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے اوپر آپ دیکھیں گی کہ اور بھی پیسیاں، لیکن میٹنگیں بھی ہوتی رہیں گی اور ویک ایریاز بھی پن پوائنٹ ہوتے رہیں گے. فارن فنڈنگ کو روکنے کے لیے ہم ان کنٹریز کو جو مختلف طبقہ فکر کو فنڈ کرتے ہیں ان کے ابھی بھی بہت سے مدارس جو ہیں ان کے فنڈز فریز ہوئے ہیں ابھی چند مہینے پہلے، تو اس کے اوپر اور کام ہوتا رہے گا اور آبویسلی اس کے اوپر پرائم منسٹر کی ڈائریکشن اور سب صوبوں کا کنسرن اور اس کا کوآپریشن انتہائی ضروری ہے اور ہم پوری امید ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں اس میں فتح ہوگی.
شکریہ اجن صاحب. ابھی ایک اور بات کرتے ہیں. ابھی ہمیں لندن سے ہمارے ساتھ ہیں سمی یوسف زئی بھی. برسلز میں آج اور کل یعنی 4 اور 5 اکتوبر کو افغانستان کے لیے مالی معاونت کی فراہمی کرنے والے ملکوں کی کانفرنس جاری ہے اور توقع ہے کہ کانفرنس کے موقع پر افغان رہنماؤں کی طرف سے اس بات پر زور دیا جائے گا کہ ملک میں معاشی ترقی کی طرف پیش رفت کے لیے ضروری ہے کہ یورپی ملک افغانستان کی معاونت کریں. اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ محسن ظہیر صاحب کو بھی تھوڑی جلدی ہے. پہلے ہم لندن سے سمی یوسف زئی سے فوری طور پر ایک کوئک کامنٹ لیتے ہیں جو پاکستان افغانستان امور کے لیے، طالبان، القاعدہ کی کوریج کے لیے نیوز ویک اور ڈیلی بیسٹ کے نمائندے بھی ہیں. السلام علیکم سمی. سمی، افغانستان کے لیے مالی امداد کے لیے کانفرنسیں ہوتی آئی ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے اب تک افغانستان کے اندر جنگ سے تباہ حال ملک کو بحال کرنے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی ہیں، روزگار کے مواقع کتنے پیدا ہوئے ہیں جس کی کہ بے حد ضرورت ہے تاکہ لوگ وہاں سے نکلے نہ، اور جو مہاجرین کا بھی معاملہ ہے وہ بھی زیادہ تر اس پر کنٹرول کیا جا سکے.
دیکھیں، یہ کانفرنس اس لیے اہم ہے کیونکہ پریزیڈنٹ غنی صاحب کا جو حکومت ہے اس کی دوری حکومت میں اس طرح پہلے کانفرنس ہے جو اس سے پہلے کرزئی صاحب کے دوری حکومت میں ہو رہے تھے. میرے خیال میں اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ جو افغانستان میں پریزیڈنٹ کرزئی صاحب نے جو پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب نے جو کرپشن کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں اور ڈیولپمنٹ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو کچھ پروجیکٹ کیے ہیں، ڈیم بنائے یا کچھ کو انہوں نے انوگریٹ کیا ہے، لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تھوڑا سا جو ان کا تشویش تھا کرپشن کے بارے میں اور لیک آف پروگرس کے بارے میں افغانستان کے اندر، اس پر ان کا تشویش کافی کم ہو گئی ہے، یعنی اعتماد تھوڑا سا بحال ہو گئی ہے. باوجود کہ اس وقت بھی کرپشن ہے اور طالبان انسرجنسی بھی ہے، لیکن میرے خیال میں اس وقت افغانستان کے پریزیڈنٹ غنی صاحب دو فرنٹوں پہ لڑ رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی اس پر لڑ رہے ہیں کہ کس طرح افغانستان کے لیے امداد کو جاری رکھا جائے، دوسری طرف وہ طالبان کے خلاف بھی لڑ رہی ہے. میرے خیال میں طالبان کے خلاف بھی ان کے جو اقدامات ہیں وہ کافی بہتر ہو رہی ہے، بالخصوص جو افغان اسپیشل فورسز ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے جو کارکردگی ہے وہ بہت بہتر ہے اور وہ جہاں بھی جائیں تو طالبان کو جو علاقے میں یا شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو نکال دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے علاوہ جو بڑا چیز جو اس سامنے آیا ہے پریزیڈنٹ غنی صاحب کے لیے اس کانفرنس میں، جو بہت حد تک وہ کیش کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں، وہ حکمت یار صاحب کے ساتھ 30 ڈیل ہے. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی خواہش ہے کہ افغانستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ ہو، چاہے آہستہ ہو لیکن کچھ ہو جائے، کرپشن کے لیے کچھ اقدامات کیا جائے. اس لیے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی بالخصوص یورپین کنٹریز ہے جو افغانستان کو بہت زیادہ امداد دیتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے امداد ہو جو لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے افغانستان جا رہی ہے وہاں پر کرپشن کے خلاف اقدامات ہو.
اچھا سمی، ہمارے ساتھ رکے گا، مجھے قندوز کے بارے میں بات کرنی ہے اور جن صاحب آپ سے بھی مجھے ایک اور سوال کرنا ہے. محسن ظہیر صاحب سے جلدی سے جواب لیتے ہیں، ان سے میرا وعدہ تھا کہ آج ہم انہیں جلدی جانے دیں گے. محسن ظہیر صاحب، اب جبکہ افغانستان سے امریکہ کا رول کم سے کم ہو رہا ہے، آنے جانے والے دنوں میں امریکہ کی انگیجمنٹ کی صورت کے بارے میں کچھ بتائیے.
دیکھیں، میں نہیں سمجھتا افغانستان میں امریکہ کا رول کم ہو رہا ہے. افغانستان میں امریکہ کا رول جو ہے بدستور ویسے ہی موجود ہے. صدر اوباما کی کوشش تھی کہ افغانستان میں جو امریکہ کا ایک مشن ہے اسے ختم کیا جائے اور تمام فوجیں واپس بلائی جائیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال جو وہاں پر صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد انہیں اپنے ہی فیصلے کو ری وزٹ کرنا پڑا اور اس کے نتیجے میں وہاں پر مزید ٹروپس ڈپلائے ہوئے اور ان کی جو وہاں پر تعیناتی ہے اس کی مدت کو بھی بڑھایا گیا. اور امریکہ میں چونکہ ابھی صدارتی الیکشن ہونے والے ہیں اور اس نومبر میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آئندہ سال وائٹ ہاؤس کو کون ٹیک اوور کرے گا, اور اگر ڈیموکریٹ انتظامیہ کا ہی تسلسل جاری رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش جو اوباما ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ہے اس میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہ جاری رہے گی, لیکن اگر ریپبلکن انتظامیہ آ جاتی واشنگٹن میں تو افغانستان میں امریکہ کا رول آنے والے دنوں میں اس میں مزید ہم اضافہ دیکھیں گے.
اچھا, بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب, یہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں. جان صاحب, آپ بھی ایک کوئک کامنٹ اس پہ مجھے کر دیجئے گا کہ پاکستان کے خارجہ امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز بھی کانفرنس میں شرکت کرے ہیں. حالیہ دنوں میں پاکستان افغانستان کے تعلقات کافی بدترین سطح پر رہے ہیں. پاکستان افغانستان کے اندر اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدام کر رہا ہے؟
دیکھیں, یہ بیسل کانفرنس بہت امپورٹنٹ ہے جو افغانستان اور یورپین یونین نے اسپانسر کی. اس میں کچھ 70 ممالک ہیں اور 20 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں. سرتاج عزیز صاحب بھی اس میں شامل تھے. اس کے جو چار بڑے مقاصد ہیں, ایک اس میں یہ ہے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے اس کو پروموٹ کرنا, دوسرا ہے ریفارمز تاکہ ڈیموکریسی مضبوط ہو افغانستان میں, تیسرا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کو انکریج کرنا, اور چوتھا ہے رول آف لا کو فوسٹر کرنا اور ہیومن رائٹس کا خیال کرنا. ان ساری چیزوں میں پاکستان جتنی بھی معاونت کر سکتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو چار کنٹری ہیں, مثلا چائنا ہے اور امریکہ ہے اور پاکستان ہے اور یہ افغانستان, ہم مل کے تو جو کرنا چاہتے ہیں امن کے لیے, اس میں پاکستان جو رول ادا کر سکتا ہے وہ کرے گا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان پہ توقعات بہت رکھی جاتی ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ شاید پاکستان کے اندر جو افغانستان کے اندر جو افغان طالبان ہیں وہ 100% پاکستان کے کنٹرول میں اور وہ جو چاہیں گے ان سے کرا لیں گے. یہ بالکل صورتحال نہیں ہے اور اسی کی وجہ سے نا امیدی ہوتی ہے, اسی کی وجہ سے وہ ڈوم اور کی بات کہتے ہیں. ابھی جو حکمت یار صاحب ملے ہیں تو اس کو ہم نے یعنی پاکستان کی طرف سے ہم نے کہا ہے کہ یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جتنے یہ اگر ہماری طرف ہوں تو یہ کہتے ہیں یہ گڈ طالبان ہیں, آپ ان کو پکڑیں رگڑا دیں. جب یہ ان سے ملتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹیکلی بیٹر موو ہے پولیٹیکلی کہ آپس میں مل جائیں تو اچھے. ہم نے شروع سے یہ کہا کہ لڑائی سے مسائل اگر حل ہونا ہوتے تو 50 نیٹو کنٹریز جو ہیں پورا زور لگایا, سچویشن پہلے سے ورسٹ ہوگی اور امریکہ کو اور فوجیں بھیجنا پڑی اور اپنا سٹے بھی پرولانگ کرنا پڑا. یہ پولیٹیکلی حل ہو اس کے اندر پاکستان, آئی ایم شیور کہ دی ویری فیکٹ کے سرتاج عزیز صاحب وہاں گئے ہیں اور انہوں نے وہاں یہ کہا ہے کہ ہم سب پڑوسیوں کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ افغانستان کے پیس پروسیس کو آگے چلایا جائے. اس میں جو پاکستان کا رول ہے, جو پاکستان کی کیپبلٹی ہے, اس کے مطابق پاکستان اپنا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم سپورٹ کرتے ہیں یورپین یونین کے اس انیشیٹو کو اور افغانستان کو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے افغان ریفیوجیز بھی ہم سے واپس جائیں تاکہ ان کے غرب میں جو ملیٹنٹس آگے پیچھے پھرتے ہیں پھر کوئی بہانہ نہیں رہے گا. تو اس سلسلے میں ہمارے لیے افغانستان بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک ہوسٹائل افغانستان یا ایک ایسا افغانستان جہاں مرکز کی حکمرانی کمزور ہو اس کو ہمارے ایڈورسریز استعمال کرتے ہیں اور وہاں سے وہ ایجنٹس لانچ کرتے ہیں اور بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے اندر وہ ٹربل پروموٹ کرتے ہیں, جیسے کہ انڈیا کا بھی ایک بندہ پکڑا ہوا ہے ہمارے پاس اور اس نے سارے نیٹ کو ایکسپوز بھی کیے.
جی, بہت بہت شکریہ جنک یوں ہمارے ساتھ ہے. جن صاحب, آپ نے بہت چھوٹے نوٹس پہ بھی ہمارے ساتھ بات کی, میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں. سمیع, آپ سے میرا آخری سوال ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی فورسز نے طالبان کی طرف سے شمالی شہر قندوز پر قبضے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے حملہ آوروں کو مرکزی حصوں سے نکال دیا ہے اور یہ 24 گھنٹے کچھ لڑائی جاری رہی تھی. گزشتہ سال بھی طالبان نے قندوز شہر پر مختصر وقت کے لیے قبضہ کر لیا تھا, لیکن افغان فوجوں نے اس وقت امریکی فوجیوں کی مدد سے عسکریت پسندوں کو وہاں سے نکال لیا تھا. ابھی طالبان کی کاروائیوں میں پھر اضافہ ہے, خاص طور پر مشرقی, شمالی اور جنوبی علاقوں میں متعدد شہروں میں انہوں نے حملے بھی کیے ہیں. ایک مجھے بات بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو بھی کہ قندوز پر یہ بار بار حملہ کرنے اور کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے, کیا سگنیفیکنس بنتا ہے اس شہر کا؟
قندوز بہت ہی اہم شہر ہے افغانستان کے شمال میں واقع ہے، یہ تاجکستان کے سرحد پہ واقع ہے. یہاں پر طالبان پہلے بھی مضبوط تھے، جب 97 میں جب طالبان نے ایک مرتبہ مزار شریف پر قبضہ کیا، اس کے بعد پھر شمالی اتحاد یا جنرل جوسف کے افواج نے طالبان کو کابل کی طرف دھکیل دیا، تو یہ قندوز ہی زمینی کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن جو طالبان سٹک ہو گئے تھے شمالی افغانستان میں وہ قندوز گئی. وہاں پر انہوں نے 4-5 مہینے محاصرے میں رہے، پھر وہاں سے نکل انہوں نے دوبارہ 97 میں دوبارہ مزار شریف پہ قبضہ کر دیا. تو یہاں پر طالبان کے لیے ایک جگہ تو ہے، یعنی شمالی افغانستان کا قندہار آ کر کہہ دے تو بے جانا ہوگا، وہی قندوز ہے. قندوز میں دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ اس میں زیادہ جو وار لارڈز ہیں جو ملیشیا انہوں نے بنا دیا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کافی وہ جہادی دور کا وہ جو وار لارڈز کا جو دور تھا اس قسم کے سلوک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ طالبان کی طرف جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پر جو 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 حالات ہے یا جو علاقہ ہے وہ بڑے اہم ہے، سینٹرل ایشیا کی طرف جو سینٹرل ایشیا کے جو جہادی ہے وہ اگر سینٹرل ایشیا واپس جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی یہاں آ کر اپنے خود کو مضبوط کرتے ہیں، پھر یہاں سے اپنے لیے ایک لانچ پیڈ کی طرح وہ واپس اپنی سینٹرل ایشیا، چاہے وہ چیچنینز ہو، ازبیکس ہو، یا تاجک ہو، یا قزاق ہو، جو بھی وہ یہاں سے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں افغان حکومت کی جو مجموعی جو کمزوری ہے وہ کھل کر قندوز میں سامنے آیا. یہاں پر ایک انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے، یہاں پر ایک جو پولیس ہے وہ ان کی بھی ناکامی تھی، لیکن قندوز پر تو 3 مرتبہ 4-5 مہینے پہلے بھی اس طرح کوئی اٹیک ہوا کہ شہر کے حدود تک وہ طالبان پہنچ گئی
جی،
لیکن پھر دوبارہ دھکیل دیا گیا. تو میرے خیال میں اب لگتا ہے کہ اب دوبارہ یہ جو قندوز ہے وہ مکمل طور پر افغان حکومت شاید اس کو پوری صوبے کو طالبان سے صاف کرنا یا خالی کرنا ناممکن ہو. تو میرا خیال ہے اب افغان حکومت کو یہ سوچنا چاہے کہ اب ایٹ لیسٹ جو بڑا شہر ہے جس کے کولیپس جو اگر ہو جاتا ہے تو یہ افغان حکومت کے لیے ایک بہت ہی بڑا امبیرسمنٹ بن سکتا تھا. بالخصوص ابھی جو حملہ ہوا، جو برسلز کانفرنس ہو رہی ہے اس کے موقع پر، تو یہ امبیرسمنٹ تھا. لیکن بہرحال اب لگتا ہے کہ طالبان کا جو اسٹریٹجی تھا، جو طالبان کی مائنڈ سیٹ تھا، وہ یہی تھا کہ اس سال وہ 2-3 صوبے پر مکمل شہروں پر مکمل قبضہ کر کے وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم ابھی بھی ایک قوت ہے. لیکن اب شاید طالبان کو اندازہ ہو گئی کہ جب وہ 96-97 میں جو مجاہدین کا حکومت تھا وہاں پر کوئی باقاعدہ آرمی نہیں تھی وہ شہروں پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن اب جو ہے نا افغانستان میں ایک باقاعدہ آرمی ہے، حکومت ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ طالبان اسی طرح دوبارہ شہروں پر قبضے کریں گے. ہاں کچھ شہروں میں یا کچھ جگہوں پر وہ ریزسٹنس کر سکتے ہیں، لیکن کسی بڑی شہر پر قبضہ کرنا اور پھر اس کو افغان حکومت کے خلاف استعمال کرنا، عالمی سطح پر اپنی افغان حکومت کی ناکامیوں کے طور پر استعمال کرنا، اب لگتا ہے کہ شاید طالبان کے لیے ممکن نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ سمیع یوسف زئی، لندن سے ہمارے ساتھ تھے. سمیع آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اور اب ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں. ہماری آخری سیگمنٹس کا وقت، ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال اور لندن سے بیرسٹر امجد مالک ہیں. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. آئیے اب ہم چلتے ہیں مشرق وسطی کے کچھ امور کا جائزہ لیتے ہیں. اور یہاں امریکہ میں جو آج نائب صدور صاحبان کے جو امیدوار ہیں نائب صدارت کے لیے، ان کے درمیان جو مباحثہ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں اور لندن سے ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر امجد ملک. السلام علیکم جی. روس اور شام کی جانب سے شہری اہداف پر فوجی حملے جاری رکھنے کے پیش نظر امریکہ نے روس کے ساتھ شام جنگ بندی سے متعلق مذاکرات معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ یہ ایسا فیصلہ ہے جو فیصلہ نہیں ہے جو آسانی کے ساتھ کیا گیا ہو. اور کربی نے کہا کہ مخاصمانہ کاروائیوں کی بندش پر عمل درآمد کی کوششوں سے امریکہ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، جبکہ روس اپنے وعدوں پر عمل پیرا ہونے میں ناکام رہا. اور بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حالانکہ بات چیت معطل ہے، لیکن امریکہ روس کے ساتھ قائم کیے گئے رابطوں کو جاری رکھے گا تاکہ شام میں انسداد دہشت گردی سے متعلق متنازع کاروائیوں کے امکان میں کمی لائی جا سکے. ڈاکٹر زبیر، یہ صورتحال شام کی پہلے ہی سے بے حد پیچیدہ صورتحال کے لیے کس حد تک تشویشناک ہے؟
دیکھیے تشویشات یقیناً ہے لیکن اس کی امید رکھنا ضروری تھی. بات دراصل یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اوپر کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس میں جب نیگوسیشنز کی جاتی ہیں تو نیگوسیشنز کے لیے ایسے انسٹرومنٹس استعمال کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اگر دوسرا پارٹی جو ہے وہ ان کو سپورٹ یا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو یا ایکسیپٹ کرنے کے بعد ان سے پھر جائے تو پھر ان کو کس طریقے سے دوبارہ ایگریمنٹ کے تحت لانا ضروری ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کس قسم کے انسٹرومنٹس استعمال کیے جاتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں جب آپ سیریا کو دیکھیں تو امریکہ اور رشیا کے درمیان کوئی اس قسم کا ایگریمنٹ نہیں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسے انفورسمنٹ انسٹرومنٹس نہیں تھے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک پارٹی اس کے خلاف کام کرے تو اس کو کیسے ریئیکٹ کیا جائے گا اور اس کو دوبارہ لیا جائے ایگریمنٹ کے تحت واپس لیا جائے گا. ایسی کنڈیشن میں آپ ملکوں کو موقع دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کے لیے جو چاہے کر لیں اور ہر ملک شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ جہاں تک سیریا کا تعلق ہے اس میں کوئی ایسا ایگریمنٹ نہ تھا نہ اس کی طرف کوئی ایکشن لیا جا رہا تھا جس کی بیسس پہ ملکوں کو بائنڈ کر دیا جائے کہ وہ اپنے جو ایگریمنٹ کرتے ہیں ان کو انفورس کریں. تو ایسی کنڈیشن میں جو کچھ آپ اس وقت سیریا میں دیکھ رہے ہیں اس کی امید ہونی چاہیے تھی.
اچھا بیرسٹر امجد سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں روس کی طرف سے بشار الاسد کی حکومت کے لیے مسلسل فوجی حمایت جاری رکھنے اور ملک میں فلاحی سرگرمیوں کے لیے فائر بندی کرانے کے لیے, اب یہ جو مسلسل وہ فوجی حمایت کر رہا ہے روس اس کو بند کرانے کے لیے اور ملک میں فلاحی سرگرمیوں کے لیے فائر بندی کی جو کوششیں پہلے بھی ہو رہی تھیں, اب بین الاقوامی برادری کیا کرے گی, اس کا فرض کیا ہے؟
نہیں, میرے خیال میں تو جی جو اصل صاحب رائے ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈیڈ لائن انہوں نے مقرر کی تھی, جو ٹائم فریم انہوں نے طے کیا تھا یونائیٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے, وہی اس کا حل ہے. اگر تو آپ یونی لیٹرل دو سپر پاورز کی اگر لڑائی میں الجھ جائیں گے تو سیریا کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس سے جہادی قوتیں جو ہے قوت پکڑیں گی اور اس سے اسد کو بھی کمک پہنچے گی, کیونکہ نہ تو پھر ٹائم فریم کے اوپر کوئی کمٹمنٹ رہے گی اور دوسری طرف آئیسس جیسے گروپس ہیں ان کو کمک ملنا شروع ہو جائے گی. وہ تیل بیچ رہے ہیں, ان کو اسلحہ کی فراہمی کا مسئلہ ہے, تو جیسے ہی ان کو تھوڑا سا سانس ملے گا وہ ری گروپ ہو کے ری انرجائز ہو کے دوبارہ حملہ آور ہوں گے. میرے خیال میں اس کا عالمی امن کو ہی نقصان ہے اور اس سے ریجنل جو بیلنس ہے اس کو خراب ہونے کا خطرہ ہے, اور یہ آپس کی جو فائٹ ہے یہ اس کا کسی طور پر عالمی لیول پہ دنیا کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. دونوں بڑے ملکوں کو اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے اس کو اس ٹائم فریم کو اس کو نزدیک یا دور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ان کو ڈائیلاگ جو ہے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے اور اپنی جو جہت ہے اس میں آئیسس کو ایک دشمن سمجھنا چاہیے. اگر یہ آئیسس کو یا جہادی گروپوں میں فرق اور یا اسد کو ہٹانے کے طریقہ کار کے اوپر متفق نہ ہو سکے تو یہ ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے فردر ایسکلیٹ ہوگی اور اس کا نقصان پوری دنیا کو ہوگا, اکیلا سیریا کو نہیں ہوگا.
اچھا ڈاکٹر زبیر, پینٹاگون کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ شام میں کیے گئے ایک فضائی حملے میں القاعدہ کے ایک معروف رہنما کو ہدف بنایا گیا ہے. پینٹاگون کے ترجمان نیوی کے کیپٹن جیف ڈیوس نے کہا ہے کہ پیر کے روز کیے گئے اس حملے میں القاعدہ کے ایک اہم رہنما ہدف تھے. علاقے سے جو موصول ہوئی ہیں میڈیا رپورٹس ان میں کہا گیا کہ ابو الفراج المصری کو نشانہ بنایا گیا جو القاعدہ لیڈر ایمن الزواہری کا سابق ساتھی بھی ہے. ظاہر ہے کہ الزواہری کا تو نہیں اب رہے, تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ شام میں داعش کے ساتھ ساتھ القاعدہ کس حد تک فعال ہے؟
دیکھیے القاعدہ ابھی بھی سیریا میں شام میں بہت اہمیت رکھتا ہے, حالانکہ النصرہ نے ایک نیا نام پیدا کر لیا ہے اور وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو القاعدہ سے سیپریٹ کر لیں گے, لیکن وہ سیپریٹ نہیں ہے, یہ ایک ہی گروپ ہے اور یہ بہت مضبوط گروپ ہے. اس کو خاص اہمیت دینا بہت ضروری ہے, وہ اس لیے کہ یہ وہ گروپ ہے جو کہ وہاں کے ڈس افیکٹڈ لوگوں کے ساتھ لانگ ٹرم قسم کی ریلیشن شپ پیدا کر رہا ہے. یہ اسلامک اسٹیٹ کی طرح کا گروپ نہیں ہے جو کہ بڑے بروٹل ہیں اور جو فورس استعمال کرتے ہیں, یہ لوگ اپنے آپ کو ایمبیڈ کر رہے ہیں اور یہ سچویشن اس وقت کے سیریا میں کوئی پائیدار قسم کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے, یہی ایک گروپ ہے جو اب एक अपोजिशन ग्रुप के तहत बनता चला जा रहा है, और अगर ये इस्लामिक स्टेट को डिफीट भी दी गई तो ये ग्रुप मजबूत रहेगा, और हो सकता है कि इस्लामिक स्टेट के कुछ लोग इसमें आके शामिल हो जाएं, क्योंकि ये एक ही ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइज है, स्टेबल है, और लोगों की इसको सपोर्ट हासिल है, अपोजिशन की सपोर्ट हासिल है। ऐसी कंडीशन में अलकायदा को बड़ा सीरियसली देखना जरूरी है। ऐसी कंडीशन में यकीनन अलमसी मारे गए, लेकिन को खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह से मैंने रात में अर्ज किया कि ये ग्रुप जो है अपने आप को एम्बेड कर रहा है उस सोसाइटी में और उस कम्युनिटी में। ऐसी कंडीशन में लीडर की इतनी बड़ी अहमियत नहीं होती, कारकर्दान जो होते हैं, जो आम वर्कर्स होते हैं, उनकी अहमियत ज्यादा होती है। तो इसलिए इसको इतनी अहमियत नहीं देना चाहिए जो किलिंग की गई है, क्योंकि इसका असर बड़ा टेम्पररी होगा, और किसी सूरत में भी ये जो अलकायदा या अलनुसरा की जो पोजीशन है उसको कमजोर नहीं करेगा। ये तो एक बात। दूसरी बात मैं ये कहता चलूं कि हम अभी पहले सीरिया के मुतालिक बात कर रहे थे और रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के मुतालिक बात कर रहे थे। ये एक बहुत अहम चीज याद रखना जरूरी है कि सीरिया के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस इस हद तक खराब हो चुकी हैं कि हो सकता है कि जो सोल्यूशन पैदा हो वो इंटरनल ही पैदा हो। अब जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त सीरिया का जो डैमेज हो चुका है वो डैमेज उसकी जो GDP है उसके मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कोई $400 बिलियन का डैमेज हो चुका है। अब ऐसी कंडीशन में जहां पर उनकी रिजर्व्स कम होकर 1 बिलियन से कम हो गए हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे इस वक्त रशिया और ईरान से ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ईरान ने पिछले 4 साल में उनको $5 बिलियन दिए हैं। उनका एक्सचेंज रेट बहुत खराब हो गया है। उसकी एक्सचेंज रेट की जो वैल्यू होती थी 45 पाउंड की होती थी, आज वो 750 पाउंड तक पहुंच चुकी है पर डॉलर। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मैं देख सकता हूँ ये है कि चाहे दूसरे ममालिक कुछ करें ना करें, चाहे अमरीका और रशिया मिले ना मिले, जहां तक सीरिया का ताल्लुक है उसकी रिलेशनशिप जो है और उसकी जो सोल्यूशन है वो इंटरनल होगा। और इंटरनल इसलिए होगा कि वहां पर इकोनॉमिक कलैप्स आ जाएगा, जिसकी वजह से जो बाकी लोग भी हैं जो इस वक्त साथ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं वो उसको सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो उसके बाद फिर यकीनन इंटरनल कैओस होगा, और इंटरनल कैओस के बाद कौन आता है, ऐसी कंडीशन में अलकायदा के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है।
अच्छा, तुर्की में 12,000 से ज़ायद पुलिस अहलकारों को मुबैना तौर पर अमरीका में मुकीम आलम फताउल्ला गूलन से राबतों की वजह से मुअत्तल कर दिया गया है। और ये हम बात करते हैं बैरिस्टर मलिक, इतने वसी पैमाने पर गिरफ्तारियां तुर्की में हो रही हैं, मुलाजमतों से अलैदगी हो रही है, इस इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के जुमन में इसे क्या शुमार नहीं किया जा सकता? क्या तुर्क हुकूमत की तरफ से इसे दानिशमंदाना इकदाम करार दिया जा सकता है?
मेरे ख्याल में ये जब भी कहीं कू होगा कामयाब, जब कामयाब कू होता है तब भी इस तरह के इकदाम होते हैं, लेकिन उनमें लीगैलिटी इशू होता है। लेकिन जब कू नाकाम होता है, जो कि अक्सर आपको इस तरह के वाकयात नजर नहीं आते, तो बिल्कुल जो उस भवन से निकलते हैं वो भी इस तरह की रिटेलिएटरी एक्ट करते हैं। मेरे ख्याल में तुर्क हुक्मरानों को कोशिश करनी चाहिए थी कि उसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी सफाई करने की बजाय कोई ऐसा इंतजाम करते जिससे लोगों को जहन तब्दील करने का मौका मिलता और रिपेंट करने का मौका मिलता, क्योंकि इस तरह के वाकयात से ह्यूमन राइट वॉच या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ज्यादा बढ़ाएंगे, और इसका फिर देयर इज नो एंड टू इट। आपको ये फिर पता ही नहीं रहता कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है, और एक लंबी आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन या अपनी मिलिट्री या अपनी जुडिशरी में एक लंबी सफाई कब तक कहां तक करते जाएंगे, और फिर वाइटर देन वाइट वाली जो पॉलिसी है वो निकलता नहीं है बंदा। फिर आपको उन्हीं लोगों से मुल्क चलाना होता है, और आपको मेरे ख्याल में कोई ऐसा कमीशन या कोई ऐसा ट्रूथ कमीशन बना के जहां पे लोग अपनी सफाई पेश करें और उनको मौका मिले कि वो रिपेंट कर सकें और रेट्रीब्यूशन हो और आगे बढ़े। अगर आप इस तरह का विच हंट शुरू कर देंगे तो इंटरनेशनल सतह के ऊपर ह्यूमन राइट अब्यूसेस के ऊपर उनको क्रिटिसिज्म का सामना होगा, और बिल्कुल ऐसी यकमुश्त कार्रवाइयां जिनसे आप सैकड़ों लोगों को जॉब से बर्खास्त कर दें या पाबंद सलासल करें या उनको ट्राई करें, तो उससे एक बददिली बाकी लोगों में भी फैलेगी कि इसमें कोई ड्यू प्रोसेस जो है फॉलो नहीं किया गया, और बिल्कुल तेजी से सूरत के साथ ऐसी कार्रवाइयां की गई। میرے خیال میں اس کا کوئی مڈل وے نکالنا چاہیے تھا. اگر آپ جن لوگوں نے انسائٹ کیا یا انسٹیگیٹ کی ایسی کو اگر آپ ان کے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کو سزا دے دیتے ہیں تو دیٹ شوڈ ریسٹ دا میٹر, اور باقی لوگوں کو آپ اپنی طرف مائل کریں کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں. دیٹ مے بی سینر چوائس.
اچھا ڈاکٹر زبیر, اس سے پہلے ترکی میں پولیس نے جلا وطن مبلک جو فتح اللہ گولن ہے ان کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا, اور جولائی میں ترک حکام نے گولن کے ایک بھتیجے محمد سعید گولن کو اور ایک اور بھتیجے احمد رمیز گولن کو بھی جنوب مشرقی شہر سے گرفتار کیا گیا تھا. پھر اساتذہ کی بے شمار گرفتاریاں ہوئیں. کیا یہ ترک حکومت کے لیے خود اپنے اقدامات جو ہیں, یہ جو انتہائی اقدامات ہیں, ان کے اپنے نظام کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟
یقیناً بچا رہے ہیں. دیکھیے نا, جیسے ابھی بیسٹر صاحب نے فرمایا, یہ بالکل درست فرمایا جس کا میں پوری طرح سے تائید کرتا ہوں, کہ ایسی کنڈیشن میں جب ریٹیلیشن ہوتی ہے تو وہ یوزلی جسے جیسے وہ گھڑی کا پینڈولم ہوتا ہے وہ بہت ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے اور پھر گریجولی وہ درمیان میں آتی ہے, لیکن اس وقت تک نقصان ہو چکا ہوتا ہے. اب جو کچھ ہوا ہے, جو اریسٹ کیے گئے ہیں, ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ گولن کے اوپر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ خود والنٹیرلی واپس آنے کی کوشش کرے, یا وہ سیکرٹس جو اس کے پاس ہیں وہ ان کو شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جائے ترکی گورنمنٹ کے ساتھ. یہ ایک سب سے بڑی اہم بات ہے. اسی لیے چونکہ ان کو کسی اور طریقے سے سپورٹ نہیں مل رہی, وہ اس قسم کے ایکسٹریمسٹ قسم کے اقدام کر رہے ہیں جس کے نقصان یقیناً ہوں گے اور کچھ معلوم نہیں کہ کس مقام پہ پہنچیں گے. یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ انٹرنلی جہاں تک ایڈمنسٹریشن, مینجمنٹ, ایجوکیشن, ہیلتھ وغیرہ کا جو معاملہ ہے اور جوڈیشری کا جو معاملہ ہے, اس پہ بہت بڑے اثرات اس کے پیدا ہو رہے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ کب تک چلیں گے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ تو ریئلٹی ہے کہ اس قسم کا ریٹیلیشن ہونا تھا. اس ریٹیلیشن کو کہاں تک جانا ہے, اس کو کیسے روکا جائے گا, کس حد تک دنیا کے جو ملک ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں, بڑا مشکل ہے کہنا, کیونکہ کوئی ملک اس وقت ترکی کے معاملے میں مداخلت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہی جرمنی نے بھی وہ جو کیس چلا رہے تھے انسلٹ والا کیس, ان کو وڈرا کر لیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کوئی نیوٹرل بننے کی کوشش کر رہا ہے. ایسی کنڈیشن میں یہ امید رکھنا کہ کوئی کنسٹرکٹیو قسم کے سٹیپس لے جائیں گے, کچھ غلط فہمی کی بات لگتی ہے, اس میں وقت لگے گا.
اچھا اب میں بات کرتی ہوں بریسٹر صاحب آپ سے, میرا آخری کوئک ایک کامنٹ ہے کیونکہ پھر اس کے بعد ہم امریکی انتخابات کے بارے میں ڈاکٹر زبیر سے بات کرنا چاہوں گی. آپ یہ بتائیے گا کہ ترکی کے یہ اندرونی حالات ہیں جو انسداد دہشت گردی کے خلاف وہ عالمی امریکہ کی قیادت میں ایک اتحاد کے اندر مصروف ہے, تو اس کی فعال کارکردگی کو جو داعش کے خلاف ہے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟
نہیں, اگر انٹرنل کانفلکٹ پڑ جائے گا اور لوگوں میں بددلی ہوگی تو لا محالہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر سٹرین بڑھتا ہے. میرے خیال میں ترکی کو اس کے جو مڈل راستہ ہے اس کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ اگر اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی تو باقی معاملات, تمام معاملات افیکٹ, ٹیررزم کے خلاف فائٹ, سیرین ایشو, ریفیوجی ایشوز, فورن آفس, آپ کے جو فورن ریلیشنز ہیں اس گٹ کنٹریز میں, آپ گولن کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اور گولن کے خلاف جو آپ کے جو سمپتائزرز ہیں ان کو آپ ڈسکریج کر رہے ہیں, روٹ آؤٹ کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ نیا قانون بنا کے ان کو بالکل آپ پینلائز کر سکتے ہیں, لیکن آپ پوری فورسز کو اکھاڑ پچھاڑ اور ان کو پابندے سلاسل کریں گے یا ان کو ٹرائل مہیا نہیں کریں گے تو یہ میرے خیال میں پھر رکتی نہیں ہے, شاید پھر انٹرنل کانفلکٹ مزید بڑھ جائے اس سے, اور یہ شاید کو کی صورت نہ ہو لیکن کوئی اور نئی صورت بن جائے جس کو ترکی کا سامنا کرنا پڑ جائے. اور میرے خیال میں انیشل وکٹری کو بڑی وکٹری سمجھنا چاہیے تھا, اور اس کے بعد فراغ دلی سے ان کو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیے تھا, رادر دین چھینٹا پکڑ کے ان کو سزا دینا شروع کر دیں, کیونکہ آپ سزا اگر دینا شروع کریں گے تو پھر کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں ختم کریں گے.
بہت بہت شکریہ لندن سے بیرسٹر امجد مالک ہمارے ساتھ تھے. اور اب ہمارے پروگرام کا بالکل آخری ایک چھوٹا سا سوال رہ گیا ہے جس کے لیے ہم ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈیموکریٹ نائب صدارتی امیدوار ٹیم کین اور ان کے ریپبلکن حریف مائک پینس 2016 کے نائب صدارتی امیدواروں کے جو واحد مباحثہ ہے آج ہو رہا, اس میں آمنے سامنے ہوں گے. ورجینیا کے علاقے فارم ویل محفل میں یہ منعقد ہو رہا ہے مباحثہ. اس سے پہلے جیسے کہ اپنے سننے والوں کو یاد کرائیں کہ صدارتی امیدواروں ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان گزشتہ ماہ پہلا مباحثہ ہوا تھا. اس مباحثے کے تناظر میں رائے عامہ کے جائزوں میں جہاں کلنٹن کو کچھ مزید برتری حاصل ہوئی وہاں ٹرمپ کے رویے پر سوالات بھی اٹھائے گئے. اگر نائب صدور کے مباحثوں کی تاریخ پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو بظاہر کین اور پینس کے مباحثے کے ناظرین کی تعداد کوئی بہت نہیں زیادہ ہوگی. تو انڈیانا کے گورنر ریپبلکن نائب صدارتی امیدوار مائک پینس گو کی انتخابی مہم میں حصہ لیتے آئے ہیں, لیکن انہیں بھی اب ٹرمپ کے بیانات سے متعلق وضاحتیں دینا پڑ رہی ہیں. تو آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ دونوں امیدوار اپنے اپنے صدارتی امیدواروں کو کس طرح سے گارڈ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ دونوں کو اپنے صدارتی امیدواروں کی طرف سے ایک دوسرے سے سوالوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ مباحثہ مجموعی طور پر ووٹروں کی رائے اپنی پارٹی کے لیے ہموار کرنے میں کتنا اہم ہوگا.
دیکھیے, اگر آپ پچھلے 5-6 ایونٹس کو دیکھیے جس میں کہ وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس کی اس قسم کی ڈبیٹس ہوئی تھی تو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی تھی اور ان کو کوئی خاص اثر بھی نہیں ہوا تھا جہاں تک کہ پریزیڈنشل الیکشن کا تعلق تھا. لیکن اس دفعہ دو چیزیں ایسی اہم ہیں جس کی وجہ سے شاید اثر پڑے. ایک تو یہ کہ ریپبلکن پارٹی کا جو کنزرویٹو ونگ ہے جس کو مائک پینس ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ بڑی حد تک ٹرمپ سے نالاں ہے. تو کیا ان کی وجہ سے اور ان کے بیانات کی وجہ سے کیا وہ کنزرویٹو گروپ جو کہ ٹریڈیشنل ریپبلکن پارٹی کہلاتا تھا کیا وہ اپنی پوزیشن کو بدل کے دوبارہ ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن ان کی بڑی حد تک کوشش یہی ہوگی گورنر پینس کی کہ لوگوں کو پرسویڈ کریں کہ یہ یقیناً ریپبلکن پارٹی کا ایک ریپرزینٹیو ہے اور ریپبلکن پارٹی کی ایٹیچیوڈ پریکٹسز اور پالیسیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور میں اس کو واچ فیس کرتا ہوں. جہاں تک دوسرے گروپ جہاں تک ڈیموکریٹک پارٹی کا تعلق ہے اس کا اصل مقصد یہی ہوگا کہ بڑی حد تک جو ٹرمپ صاحب کی جو انکنسسٹنسیز ہیں اور ہوسٹیلٹیز ہیں ان کو بڑھا کے آگے سے آگے لائیں تاکہ وہ لوگ جو ابھی تک کنوینس نہیں ہوئے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کنوینس ہو سکے اور ان پہ اثر اندازی کی جا سکے. تو دیکھنا صرف یہ ہوگا اس ڈیبیٹ میں کہ کس حد تک یہ دو کینڈیڈیٹس جو ہیں اپنے انٹرسٹ میں کامیاب ہو گئے ہیں. اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں کرنی دینی چاہیے جتنی کہ لوگ دیتے ہیں, کیونکہ اصل بات تو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کی ہوتی ہے, وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کی نہیں ہوتی.
اچھا یہ بتائیے گا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب صدارتی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور تو اس وقت, لیکن اس دفعہ جو انتخابی مہم ہے خاص طور پر وہ بڑی مختلف ہے امریکہ کے باقی صدارتی انتخابی مقابلوں میں, جہاں پر دونوں امیدواروں کے بارے میں ناپسندیدگی کی شرح کی زیادہ بات ہوتی ہے بہ نسبت پسندیدگی کے. تو آپ یہ سمجھتے, یہ جو ایک ڈس اپروول ریٹ ہے وہ کس حد تک آنے والے انتخابات میں کار فرما ہو سکے گا, اس کو کس طرح سے ہم وضاحت کریں گے, اپنے سننے والوں کو کس طرح اس کے بارے میں بتائیں؟
دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ انیشلی تمام کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں ان میں اپروول اور ڈس اپروول کو دیکھا جاتا ہے, اور بڑی حد تک پارٹیز جو ہیں وہ دوسری پارٹیز کے جو کینڈیڈیٹس ان کو ڈس اپروو کرتی ہیں اور ان کی ویکنیسز کو آگے بڑھاتی ہیں. اس دفعہ ذرا اس لیے زیادہ ہوا ہے کہ دو چیزیں ہوئی, ایک تو ملک کے اندر اس وقت کچھ سیریسنیس پائی جاتی ہے, کچھ سوبرائٹی پائی جاتی ہے, کیونکہ یہاں کی اکنامک کنڈیشن اور دوسری کلچر اور دوسری پوزیشن جو ہیں ان میں ذرا مشکلات سے پیدا ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے ڈس اپروول جو اسٹیٹس ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اور دوسری بات, تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یاد رہے کہ چونکہ ہلری کلنٹن پچھلے 30-35 سال سے پبلک لائف میں ہیں اور یقیناً جو لیڈرز اتنے عرصہ پبلک لائف میں ہوتے ہیں ان کی ہر بات کو بڑا بار بار بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے, اور یقیناً کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کو لوگ پسند نہیں کرتے, اس لیے ڈس اپروول کی طرف زیادہ پھیلتے ہیں. لیکن جیسے اگلے پچھلے 5-6 ایونٹس کو دیکھ لیجیے, پریزیڈنشل الیکشن کے ایونٹس کو دیکھ لیجیے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پالیسیز کی طرف جاتے ہیں اور इफेक्टिवनेस जो है लीडर्स की इफेक्टिवनेस को देखते हैं कि किस हद तक वो इफेक्टिव होंगे उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर इकबाल यहाँ वॉशिंगटन से, हमारे प्रोग्रामों का बहुत मुमताज नाम। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हुआ चाहता है। मेजबान बहजत को, मेरे साथ प्रोड्यूसर थे असवर इमाम और इंजीनियर मार्टिन क्रूसेस। आपसे हम इजाजत चाहते हैं एक दफा फिर आपको ये याद दिलाते हुए कि आप इस प्रोग्राम को जरूर सुनिएगा urduvoa.com पर लॉग इन करते हुए, और इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। बहजत इजाजत चाहती है, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।